أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. صدق الله العلي العظيم.
شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو. یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے. یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے. ابھی آپ سامعین سورہ آل عمران کی آیات 26 اور 27 کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے حبیب اللہ پور احمدی. اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے. سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا. پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. سامعین ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehat.tv.ir. سامعین, صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے. تب سے کچھ لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کے تحت پاکستان میں 25 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کی گئی اور لاکھوں افراد کو روزگار ملا. ہندوستان کی ریاست ہریانہ کے نوح ضلع میں وشو ہندو پریشد کی طرف سے نکالی گئی شوبھا یاترا کو لے کر پیر کو دو فریقوں میں جھڑپ ہو گئی. دنیا بھر میں مسلمانوں کی جانب سے شدید احتجاج کے باوجود سویڈن میں قرآن سوزی کا سلسلہ نہ رک سکا اور کل پھر سویڈش پارلیمنٹ کے سامنے قرآن نظر آتش کیا گیا. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کے تحت پاکستان میں 25 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کی گئی اور لاکھوں افراد کو روزگار ملا. سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پر کنونشن سینٹر اسلام آباد میں تقریب منعقد کی گئی, جس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں, جس سے خوشحالی کا نیا دور آئے گا. وزیراعظم نے کہا کہ آج پاکستان اور چین کے لیے ایک یادگار دن ہے. ذوالفقار بھٹو نے پاک چین دوستی کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا. چین نے ترقی کا سفر ہمت اور لگن سے طے کیا. سی پیک کے بہت سے منصوبوں کو وقت سے پہلے مکمل کیا گیا. شہباز شریف نے مزید کہا کہ توانائی کے بحران ختم کرنے میں سی پیک نے اہم کردار ادا کیا. اب ہم سی پیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. سی پیک کے دوسرے مرحلے سے پاکستان میں خوشحالی کا نیا دور آئے گا. گوادر چند سال پہلے چھوٹا گاؤں تھا, اب ایک روشن مستقبل والا شہر بن چکا ہے. شہباز شریف نے بھی کہا کہ قرضے رول اوور کرنے پر چین کے عوام اور حکومت کے شکر گزار ہیں. چین نے گزشتہ 4 ماہ میں پاکستان کی بہت مدد کی ہے. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. چین اور پاکستان مل کر فاصلوں کو سمیٹ رہے ہیں. پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 سینٹ کے بعد قومی اسمبلی سے بھی منظور ہو گیا. پاکستان کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بل قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کیا. بل کے مطابق سرکاری حیثیت میں پاکستان کے سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومات کا غیر مجاز انکشاف کرنے والے شخص کو 5 سال تک سخت قید کی سزا دی جائے گی. آرمی چیف یا با اختیار افسر کی اجازت سے انکشاف کرنے والوں کو سزا نہیں ہوگی. پاکستان اور افواج پاکستان کے مفاد کے خلاف انکشاف کرنے والے سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نمٹا جائے گا. بل کے مسودے کے مطابق اس قانون کے ماتحت شخص سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا. علاوہ ازیں عام عہدے پر تعینات افسر ریٹائرمنٹ، استعفے یا برطرفی کے 2 سال بعد تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا. بل میں مزید کہا گیا ہے کہ حساس ڈیوٹی پر تعینات اعلی افسران ریٹائرمنٹ کے بعد 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکیں گے. خلاف ورزی کرنے والے کو 2 سال تک سخت سزا ہوگی. آرمی ایکٹ کے ماتحت شخص اگر الیکٹرانک کرائم میں ملوث ہو جس کا مقصد پاک فوج کو بدنام کرنا ہو تو اس کے خلاف الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی. بل کے مطابق آرمی ایکٹ کے تحت شخص اگر فوج کو بدنام کرے یا اس کے خلاف نفرت انگیزی پھیلائے تو اسے 2 سال تک قید اور جرمانہ ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سینٹ کے سابق چیئرمین میاں رضا ربانی نے کہا ہے کہ الیکشن میں تاخیر کے جمہوری نظام، آئین اور وفاق پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے. سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے جے یو آئی ایف اے کے ورکرز کنونشن پر خودکش حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافے کا مقصد قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نشانہ بنانا تھا، لیکن چونکہ عام انتخابات ہیں اس لیے ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ رضا ربانی نے کہا ہے گزشتہ انتخابات کے دوران ٹی ٹی پی نے پیپلز پارٹی اور اے این پی کو بھی انتخابی مہم میں نااہل کرنے کے لیے نشانہ بنایا تھا۔ ایسے دہشت گردانہ حملے جمہوری عمل کو پٹری سے نہیں اتار سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی کی مدت پوری ہونے یا تحلیل ہونے کے 60 دن یا 90 دن کے اندر آئین کے مطابق انتخابات کرائے جائیں۔ کسی بھی آڑ یا بہانے کے تحت نگراں حکومت کی توسیع ملک کے لیے بہتر نہیں۔ ہندوستان کی ریاست ہریانہ کے نوح ضلع میں وشو ہندو پریشد کی طرف سے نکالی گئی شوبھا یاترا کو لے کر پیر کو دو فریقوں میں جھڑپ ہو گئی۔ اس دوران دونوں طرف سے ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا گیا اور کئی گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ ایسے میں پولیس نے بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس سے گولے داغے۔ کشیدہ صورتحال کے پیش نظر علاقے میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی اور آس پاس کے علاقوں سے بھی پولیس فورس کو طلب کر لیا گیا۔ نوح تشدد میں 2 لوگوں کی موت ہو گئی، جبکہ ہریانہ پولیس کے 5 اہلکاروں سمیت کم از کم 15 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا کہ شوبھا یاترا کے دوران ہندو تنظیموں، وی ایچ پی اور بجرنگ دل کے لوگوں پر میوات میں پتھراؤ کیا گیا۔ یہ شوبھا یاترا جب شیو مندر کے پاس پہنچی تو وہاں پر 2 گروپوں کے درمیان ہنگامہ شروع ہو گیا۔ کچھ شرارتی عناصر نے یاترا میں شامل لوگوں پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ اس عمل سے یاترا میں شامل لوگ مشتعل ہو گئے۔ چونکہ بڑی تعداد میں لوگ سڑک پر موجود تھے اس لیے دونوں ہی جانب سے پتھر بازی شروع ہو گئی۔ ادھر نوح میں بگڑتی ہوئی صورتحال کا اثر دیگر اضلاع میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ مسلم اکثریتی نوح میں تشدد کی خبر پھیلتے ہی پڑوسی ضلع گروگرام کے سوہنا میں مشتعل ہجوم نے 4 گاڑیوں اور 1 دکان کو نظر آتش کر دیا۔ اس دوران مظاہرین نے سڑک پر گھنٹوں ٹریفک روکا۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ نوح کے تشدد میں تقریباً 1 درجن پولیس اہلکار زخمی ہوئے، ان میں سے 8 کو گروگرام کے میدانتا اسپتال لے جایا گیا۔ وزیر اعلی منوہر لال کھٹر نے نوح ضلع میں کشیدہ صورتحال کے پیش نظر عوام سے امن کی اپیل کی اور کہا کہ سبھی مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیر کو بھی منی پور کا مسئلہ چھایا رہا اور کاروائی معمول کے مطابق نہ چل سکی۔ ہندوستان کی ریاست منی پور تشدد کو لے کر پارلیمنٹ میں وزیراعظم نریندر مودی کے بیان کے مطالبے کو لے کر اپوزیشن پارٹیوں کا ہنگامہ کل بھی جاری رہا۔ ہنگامے اور نعرہ بازی کے درمیان لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے ایوان میں وقف سوالات کی کارروائی کو چلانے کی کوشش کی، لیکن ہنگامہ جاری رہنے پر انہوں نے ایوان کی کارروائی کو دوپہر بعد 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ دوسری طرف راجیہ سبھا میں بھی اپوزیشن اراکین نے پارلیمنٹ کے ہنگامے کے سبب کارروائی 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کی جانب سے شدید احتجاج کے باوجود سویڈن میں قرآن سوزی کا سلسلہ نہ رک سکا اور کل پھر سویڈش پارلیمنٹ کے سامنے قرآن نظر آتش کیا گیا۔ مہر خبر رساں ایجنسی نے عالمی میڈیا کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ مسلمانوں کی جانب سے شدید احتجاج کے باوجود سلوان مومیکا کے ساتھی سلوان نجم نے قرآن نظر آتش کرنے کا اجازت نامہ حاصل کر لیا تھا۔ سلوان مومیکا کا کہنا ہے کہ اس بار سلوان نجم کی باری ہے، ہم اس وقت تک قرآن جلاتے رہیں گے جب تک سویڈن میں قرآن پر پابندی نہ لگا دی جائے۔ دوسری جانب ایران کی وزارت اطلاعات نے سویڈن میں قرآن مجید کی توہین کے مرتکب ہونے والے سلوان مومیکا اور صیونی حکومت کے درمیان خفیہ روابط کے بارے میں معلومات شائع کی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے بھی کچھ دن پہلے سویڈن میں قرآن مجید کی توہین کے خلاف رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تہران میں سویڈش سفیر فعالیت انجام نہیں دے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر رئیسی نے سویڈن کی حکومت کو ایران کے مذکورہ فیصلے سے آگاہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ عبداللہ یان نے کہا کہ گزشتہ روز کے واقعے کے بعد اسلامی ممالک نے اچھا رد عمل دکھایا ہے۔ اس سلسلے میں وزراء خارجہ سے مسلسل رابطہ ہے تاکہ مشترکہ اقدام کیا جا سکے۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ ہم کبھی بھی اعتماد کی بنیاد پر امریکہ کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ ناصر کنانی نے پیر کے روز اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا کہ امریکی حکومت کے بارے میں اسلامی جمہوری ایران کی نظر واضح ہے، ہم کبھی بھی اعتماد کی بنیاد پر امریکہ کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے امریکہ کے سابق سفارتکار رابرٹ مالی کی لیک ہونے والی آڈیو اور اس بارے میں ایران کی آئندہ حکمت عملی کے بارے میں کہا کہ یہ بات کہ اس شخص نے کیا کہا ہے یہ امریکی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس بارے میں وضاحت کرے، لیکن ایران پابندیوں کے خاتمے کے بارے میں مذاکرات کو اپنے قومی مفادات کی بنیاد پر ایران کے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے انجام دیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات کو جاری رکھنا امریکہ پر ایران کے اعتماد کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ناصر کنانی کہنا تھا کہ ایران اپنے قومی مفادات کے تحت اور ایٹمی معاہدے کی روح کے مطابق مذاکرات کر رہا ہے اور سفارتی راستے پر گامزن ہے۔ ایران اور شام کے وزرائے خارجہ نے باہمی روابط اور علاقائی نیز بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد پیر کو ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ ایران کے دورے پر تہران پہنچے۔ ایران کے دفتر خارجہ میں استقبال کی تقریب کے بعد شام کے وزیر خارجہ نے اپنے ایرانی ہم منصب کے ساتھ مذاکرات کیے۔ اس دورے کا اہم ترین مقصد ایران کے صدر کے دورے دمشق میں دونوں ملکوں کے صدور کی دستخط سے منعقدہ سمجھوتے پر عمل درآمد اور اس سلسلے میں تعاون کو مزید فروغ دیے جانے کے راہوں کا جائزہ بتایا گیا ہے۔ پیرے ذرائع نے اعلان کیا کہ جبہت النصرہ کے دہشت گردوں نے ایک بار پھر کم کشیدگی والے علاقوں پر حملہ کر کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی، جبکہ شامی فوج نے ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ النصرہ دہشت گرد گروہ نے فائر بندی کے خلاف ورزی کرتے ہوئے حما اور ادلب کے مضافاتی علاقوں میں فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، جس کے جواب میں شامی فوج نے بھی سہل الغاب میں العمقیہ کے علاقوں اور السرمانیہ کے اطراف میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر شدید حملہ کیا ہے۔ شامی فوج نے ادلب کے مضافات میں جبل الزاویہ کے مختلف علاقوں میں جملہ فتیرہ، کنسفرہ اور سفوہن میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ مشرقی صحرا کے علاقے میں شامی فوج نے دہشت گردوں کا صفایا کرنے کی کارروائی کی، جہاں آپ کی صحت تک امن قائم ہے۔ پھر ذرائع نے اعلان کیا کہ دہشت گردی خلاف قائم نام نہاد بین الاقوامی اتحاد کی فوج نے، جس کے سربراہی امریکہ کرتا ہے، عراق سے ایک فوجی قافلے کو غیر قانونی الولید گزرگاہ سے شمالی حسکہ کے مضافات میں اپنے فوجی اڈے منتقل کیا ہے۔ امریکی فوجوں نے صوبہ دیر الزور کے شمالی علاقے میں کونیکو گیس فیلڈ میں فوجی مشقیں انجام دی ہیں۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سیر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے، اور آج ہم اس پروگرام میں منی پور فسادات کا جائزہ لیں گے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار سورب کمار شاہی صاحب۔ تو آئیے خود شاہی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شاہی صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی شاہی صاحب، منی پور میں اس وقت حالات کیا ہیں؟ کیا فسادات میں کچھ کمی آئی ہے، تشدد کا سلسلہ رکا ہے، یا اب بھی فسادات اور تشدد کا سلسلہ جاری ہے؟
دیکھیں، جس قسم کا وہاں پہ ایک طریقے سے شٹ ڈاؤن کر دیا گیا انفارمیشن کو، یعنی انفارمیشن کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن کر دی گئی ہے، تو اس لیے صحیح اندازہ وہاں کا لگا پانا کسی کے لیے بھی مشکل ہے۔ لیکن جو سورسز ہمارے ہیں، یعنی جو جرنلسٹ ہیں ان کے جو اپنے سورسز ہوتے ہیں اسٹیٹ کے اندر، جو ہمارے دوست ہیں جو دوسرے جرنلسٹ ہیں تمام، ان کی اگر مانے تو مے بی انٹینسٹی میں تھوڑی سی کمی آئی ہے، لیکن اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ حالات جو ہیں وہ قابو میں ہیں۔ حالات ابھی بھی بے قابو ہیں، اور یہ جو باڈی کاؤنٹ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہے وہ ہر دن بڑھتی جا رہی ہے۔ یہاں پہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ جو یہ انفارمیشن کریک ڈاؤن کیا گیا پچھلے 40-45 دنوں میں، یعنی جو اندر کی چیزیں باہر نہیں آئی، اس لیے ابھی بھی صحیح طریقے سے یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ کتنے لوگ مارے گئے ہیں اور کس قسم کا وہاں پہ جان مال کا نقصان ہوا ہے، اور کتنے لوگ ایکچولی میں ریفیوجی بن گئے ہیں اپنے اسٹیٹ کے اندر، اپنے دیش کے اندر، یہ ابھی کہنا ذرا مشکل ہے۔ چیزیں جب باہر آئیں گی، اس میں ابھی ہفتوں لگیں گے، تب جا کے اس کا پورا اسکیل جو ہے اس کا پتہ لگ پائے گا۔
اچھا شاہی صاحب، یہ اپوزیشن کا جو وفد منی پور کے دورے پر گیا تھا، وہ بھی وہاں سے واپس آ گیا ہے، اس وفد نے کیا بتایا ہے وہاں کیا حالات کے بارے میں؟
دیکھیں، حالات یہ ایک جیسے اگر آپ پورے سیکوینس آف ایونٹ کو دیکھیں تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ کانسپریسی کے تحت یہ چیزیں کی گئی ہیں. حالانکہ معاملہ کورٹ میں سب جوڈس ہے تو اسی لیے کورٹ پہ ڈائریکٹ میں کمنٹ نہیں کر سکتا, لیکن یہاں ایسا پرتیت ہو رہا ہے, ایک چیز جو سامنے نکل کے آ رہی وہ یہ آ رہی ہے کہ دیکھیں میتی جو ہیں وہ میدانی علاقوں میں رہتے ہیں اور اس میں قریب 90% جو پاپولیشن ہے وہ ہندو ہیں, اور کوکی جو ہیں وہ اور میزو جو ہیں یہ اوپر رہتے ہیں, پہاڑوں پہ رہتے ہیں, اور اس میں جو واسٹ میجورٹی ہے وہ کرسچنز ہیں, کچھ مسلمان بھی ہیں, میتیوں میں بھی کچھ مسلمان ہیں. تو میتی جو ہیں چونکہ وہ اپر کاسٹ کنسیڈر کیے جاتے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو چھتریہ جو ہے وہ ڈکلیئر کر رکھا ہے, تو ان کو وہاں پہ جو ٹرائبل ایکٹس کے انترگت جو زمینیں ٹرائبلس کے پاس یعنی کوکیز کے پاس ہیں اس کو خرید فروخت کا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, یعنی میتی کوکی سے زمین نہ خرید سکتے ہیں اور وہ کسی کو بیچ نہیں سکتے. یہ صرف منی پور میں نہیں ہے, ٹرائبلس کے جو ان کی جو زندگی ہے اور ان کا جو ایک رہن سہن ہے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے پورے ہندوستان میں اس طرح کے لاز جو ہیں کئی جگہ آپ کو ملیں گے, جھارکھنڈ میں بھی آپ کو اس طرح کا لا آپ کو نظر آئے گا. اب یہ ہے کہ پہاڑی ایریا جو ہے وہاں پہ آپ منرلز کی ڈپازٹس بہت زیادہ ہیں, تو وہ میتی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس زمین پہ قبضہ ہو جائے اور وہاں کے جو منرل ڈپازٹس ہیں اور یا جو ٹمبرنگ کا جو کام ہے اس میں ان کو حصہ ملے, اور اسی لیے وہ اپنے آپ کو جو اتنے سالوں تک بہت ہی کہہ سکتے ہیں گرو سے اپنے آپ کو چھتریے کہتے آئے ہیں, اپنے آپ کو اب جو ہے وہ شیڈول کاسٹ یا ٹرائبل گھوشت کروانا چاہتے ہیں تاکہ اس زمین پہ ان کا اختیار ہو جائے. یہ ایک بہت سوچی سمجھی جو کہہ سکتے ہیں کانسپریسی, اور اس کے انترگت جو ہے یہ دنگے جو ہیں ہو رہے ہیں. اور جس طرح سے اسٹیٹ مشینری دیکھیں وہاں میتی جو ہیں وہ واسٹ میجورٹی میں ہیں, تو اسی لیے اسٹیٹ مشینری میں بھی وہ واسٹ میجورٹی میں ہیں, اور اسی لیے اسٹیٹ مشینری جو ہے جس طریقے سے کوکیز کے خلاف وہاں پہ ایکٹ کی ہے وہ بہت ہی مطلب شرمسار کرنے والی بات ہے.
جی دہلی سے رابطہ ہمارا بحال ہو گیا. شاہی صاحب پارلیمنٹ میں اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے؟ منی پور سیشن کا آج جو ہے وہ اجلاس کا نواں دن تھا, اور جو رپورٹیں بتاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ آج بھی وہاں پر ہنگامہ ہوا اور کاروائی معمول کے مطابق نہ چل سکی, جبکہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ منی پور پر بحث کرانے کے لیے تیار ہے. اپوزیشن کا مطالبہ یہ ہے کہ نہیں, بحث جو ہے وہ وزیر اعظم پہلے بیان دیں اور پھر قاعدے 267 کے تحت بحث کی جائے وزیر اعظم کی موجودگی میں. آج پارلیمنٹ میں 176 کے تحت بحث کرانے کی کوشش کی گئی, ناکام رہی. تو دونوں میں فرق کیا ہے بھائی؟ بحث ہونی چاہیے چاہے 176 کے تحت ہو یا 267 کے تحت ہو. اپوزیشن 267 کے تحت بحث کرانے پر کیوں مصر ہے؟
دیکھیں 267 کے تحت جب بحث ہوتی ہے نا تو اس کے بعد مت وبھاجن بھی ہوتا ہے, یعنی اس کے بعد ایک آپ کو اندر میں پول بھی کرانا ہوتا ہے اس مدعے کو لے کے. چونکہ یہ مورل گراؤنڈ, اپوزیشن کو پتا ہے کہ اس کے پاس نمبرز تو نہیں ہیں, لیکن چونکہ وہ ایک مورل ہائی گراؤنڈ لینا چاہتی, وہ دکھانا یہ چاہتی ہے کہ جو یہ اکثریت جو ہیں انڈیا کے اور ان کو ریپرزینٹ کرنے والی پارٹی جو بی جے پی ہے, ان کا اور منی پور کے اندر جو اکثریت ہیں اور ان کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرسٹ ہیں وہ سیم ہیں, تو یہ جو ایک مورل لنکیج اسٹیبلش کرنا چاہتی ہے وہ اس بنا پہ کرنا چاہتی ہے کہ مت وبھاجن ہو, یعنی اس کے بعد پول ہو, ووٹنگ ہو, اور اس میں ایک واسٹ میجورٹی جو رولنگ پارٹی کی ہے وہ اگر ووٹ کرے گی, ظاہر ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ میں ووٹ کرے گی, تو ان کا ایک مورل ڈیگریڈیشن مانا جائے گا, کیونکہ وہ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ منی پور میں چونکہ ان کی حکومت ہے سینٹر میں بھی اور ان کی حکومت ہے وہاں پر بھی, تو اس سے یہ ایک سگنل جائے گا کہ یہ اس کو روکنے میں ناکام رہے ہیں, اور روکنے میں ناکام تو رہے ہی ہیں, ان کو کوئی ریگریٹ بھی نہیں ہے اور یہ جو ہے اس سے کوئی سیکھ بھی نہیں لینا چاہتے. یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پینترے بازی ہوتی ہے جس کے تحت یہ کیا جاتا ہے.
جی
پہلے بھی کیا جاتا رہا ہے, آج بھی کیا جا رہا ہے. اپوزیشن کے پاس نمبرز نہیں ہیں لیکن وہ ایک مورل ہائی گراؤنڈ لے کے اس پہ ڈسکشن کرانا چاہتی ہے. ایک اور چیز, پرائم منسٹر اگر بیان دیں گے, پرائم منسٹر ایسی استھتی میں خود آج سے 20-22 سال پہلے تھے جب گجرات میں ان کے رہتے ہوئے جو ہے دنگے ہوئے اور وہ دنگے دنگا روکنے میں جو ہے ناکام رہے, اور جب اس سمے کے وزیر اعظم نے جب اس سمے بولا کہ آپ استعفیٰ دے دیں تو انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. تو اب ان کے پاس جو ہے وہ ایک کیچ 22 سچویشن ہے جس میں کہ یہ بھی استعفیٰ نہیں مانگ سکتے منی پور کے چیف منسٹر سے, کیونکہ سچویشن تو بالکل سیم ہے. اس سمے بھی دونوں جگہ حکومت بی جے پی کی تھی, اس سمے بھی دونوں جگہ حکومت جو ہے بی جے پی کی ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور بیان دیں, یعنی ان کے بیان کے کسوٹی پہ ان کو وہاں پہ کسا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈویژن آف ووٹس ہو. اس لیے اپوزیشن کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے رولنگ پارٹی کی ڈیمانڈ سے.
اچھا اپوزیشن نے بھائی نمبر تو ان کے پاس کم ہیں, تحریک عدم اعتماد جو وزیر اعظم کے خلاف پیش کر دی ہے تو تحریک عدم اعتماد تو ان کی کامیاب تو ہو نہیں پائے گی, وہ تحریک تو ناکام ہونا ہے. تو یہ تحریک اپوزیشن نے کیوں پیش کی ہے؟
دیکھیں ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں کئی بار جب آپ کے پاس نمبرز نہیں بھی ہوتے ہیں پھر بھی آپ کانفیڈینس موشن آف نو کانفیڈینس جو آپ لے کے آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی پارٹی کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں یعنی باقی سارے جو سانسد ہیں جو ریپرزینٹیٹو ہیں ان کا آپ سے وشواس جو ہے وہ ختم ہو گیا. یہ صرف بھارت میں نہیں ہوتا, پوری دنیا میں ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹرمپ کی حکومت تھی وہاں پہ امریکہ میں تو ڈیموکریٹس ان کے پاس نمبرز نہیں تھے سینٹ کے اندر میں, لیکن پھر بھی انہوں نے امپیچ کیا تھا کانفیڈینس. وہاں پہ امپیچمنٹ جو ہے وہ ایک طریقے کا نو کانفیڈینس موشن ہی ہوتا ہے. تو یہ پوری دنیا میں کیا جاتا ہے, اس کے مورل گراؤنڈز ہوتے ہیں, اس کا کوئی پولیٹیکل گراؤنڈ نہیں ہوتا. اس میں بیسیکلی یہ دکھایا جاتا ہے کہ پردھان منتری, دیکھیں پردھان منتری تو دیش کا ہوتا ہے, پورے ملک کا ہے نا, وہ اپنی پارٹی کا نہیں ہے. لیکن جب آپ موشن پیش کرتے ہیں پارلیمنٹ میں اور اس میں جب یہ پتا چلتا ہے کہ صرف اور صرف جو رولنگ پارٹی کے جو ایم پیز ہیں وہی اس موشن یعنی وہ پردھان منتری کا ساتھ دے رہے ہیں اور اپوزیشن ساتھ نہیں دے رہی ہے, تو وہ یہ درساتا ہے مورل گراؤنڈز پہ کہ اب پردھان منتری اپنے پارٹی کے رہ گئے ہیں, ملک کے نہیں رہ گئے ہیں. یہ ایک مورل, ایک اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک پینترا ہوتا ہے جو پوری ڈیموکریٹک ورلڈ میں کھیلا جاتا ہے.
اچھا شاہی صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا حزب اختلاف نے اس طرح سے یہ بھی کوشش کی ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو منی پور پر پارلیمنٹ میں آ کے بیان دینے پر مجبور کریں؟
جی وہی پروویژن ہے, جب آپ 267 کے تحت آپ جب ڈسکشن کرواتے ہیں تو اس میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو آ کے بیان دینا پڑتا ہے. وہ یعنی اس کا پروویژن کے اندر ہے, وہ اسی لیے وہ اس پہ اسٹریس دیا جا رہا ہے, اور کوئی بات نہیں ہے. وہ جب اس پروویژن کا فائدہ اٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے جو ایک ہمارے فور فادرز نے جو کانسٹیٹیوشن میں اس کو ایک طریقے سے انٹرنچ کر رکھا ہے, اس کو اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے. مودی جو ہیں وہ پترکاروں سے سوال جواب نہیں کرتے, ان کا پریس کانفرنس کبھی ہوتا نہیں ہے, وہ ڈائریکٹ کنفرنٹریشن سے بھاگتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پرانے بھی انٹرویوز ہیں جہاں ان سے اگر ترس تھوڑے سوال اگر کر لیے جائیں تو وہ اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں. تو پارلیمنٹ میں چونکہ وہاں پہ آپ جب بولتے ہیں تو سامنے سے ایک اس کا ایک رد عمل بھی آ رہا ہوتا ہے, تو وہ اور جہاں پہ چونکہ بھاجپا پھنسی ہوئی ہے, کیونکہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ دونوں جگہ آپ کی حکومت ہے تو آپ پھر کیا بیان دیں گے, تو وہ اس سچویشن سے پرائم منسٹر ہمیشہ سے بھاگتے آئے ہیں, چاہے انڈیا میں ہوں چاہے باہر ہوں, وہ کبھی بھی سوال جواب میں ان کا زیادہ جو ہے بلیف رہتا نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ کمفرٹیبل نہیں ہے وہاں آ کے بیان دینے سے, اور اپوزیشن چاہتی ہے کہ اس کو ان کو اس ڈسکمفرٹ میں ڈالا جائے جہاں پر کہ ان سے بیان جو ہے وہ نکلوایا جائے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ شاہی صاحب زحمت کرنے کا, آپ نے وقت دیا ہمارے پروگرام میں شرکت کی. بہرحال وہاں کے لوگوں میں حکومتی مشینری اور سیکورٹی فورسز کے تئیں اعتماد نہیں ہے, ضرورت اس بات کی ہے اعتماد بحال کرنے کے لیے کہ ایسی باتیں نہ کی جائیں کہ جس سے وہاں کے اقلیتی جو فرقہ ہے کوکی قبائل ان کے اندر ایک تشویش پیدا ہو اور انہیں عدم تحفظ کا احساس ان کا بڑھ جائے. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. جی اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, خدا حافظ, شکریہ.
اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یقین دل کو خیال رازا اطہر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال رازا اطہر سے ملتا ہے, ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روزہ اطہر سے ملتا ہے, بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روزہ اطہر سے ملتا ہے, خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں, خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں, جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روزہ اطہر سے ملتا ہے, اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو, اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو, سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے.
اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید.
صبح امید, عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام, آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, اے بندگان خدا, اس فانی دنیا میں جتنا ممکن ہو اطاعت خدا کرو اور عمل صالح کے ذریعے ان تمام مشکلات و مصائب کا سد باب کرو کہ جنہیں موت تمہارے اوپر طاری کر دے گی. لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید. موت کی سختیوں اور مشکلات کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اولیاء خدا اور بزرگان دین موت سے مقابلے کے خوف سے لرزہ برندام ہو جاتے تھے. موت کے بعد عالم برزخ کے حوادث علماء اور اولیاء کو جو کسی حد تک ان حوادث و مصائب کی سختیوں سے آشنا ہوتے ہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتے تھے۔ ان مشکلات اور سختیوں سے مقابلے کی ایک ہی راہ ہے اور وہ عمل صالح ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس دنیا کی رنگینیاں اور آتی جاتی خوشیاں جو تمہیں ایک دن چھوڑ جائیں گی انہیں خیر باد کہہ دو، حد سے بڑھ کر مادیات دنیا کی طرف مت بھاگو، کیونکہ یہ سب چلی جائیں ایک دو تین حد سے بڑھ کر مادیات والی دنیا کی طرف مت بھاگو کیونکہ یہ سب چلی جانے والی ہیں، حالانکہ تم نہیں چاہتے کہ یہ مال و عیش و عشرت تمہیں چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے، جبکہ یہ ہو کر رہے گا۔ یہ دنیا تمہارے جسموں کو خاک میں ملا کر نیست تو نابود کر دے گی، اگرچہ تم یہی چاہتے ہو کہ دوبارہ زندہ ہو جائیں۔ تم ایک راستے پر تیزی کے ساتھ آگے بڑھے جا رہے ہو کہ تمہیں بہت دور کسی ایک منزل تک پہنچنا ہے، لیکن تم اس مقصد کو ابھی واضح اور روشن طور پر نہیں دیکھ پا رہے ہو۔ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب تم خامخواہ اس تک پہنچ جاؤ گے۔ جی ہاں سامعین، یہ راستہ یہی فانی دنیا ہے، اور وہ نشانی اور منزل وہی موت اور اجل ہے جس کو آنا ہی آنا ہے۔ اس دنیا کی ظاہری عزت و جاہ و جلال کے لیے ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور جھگڑا نہ کرو۔ دنیا کی ان مختصر سی سختیوں اور پریشانیوں سے تھکان اور خستگی محسوس نہ کرو۔ دنیا کی عزت اور فخر و حشمت ختم ہو جانے والی ہے، اس کی خوبصورتی اور یہ نعمتیں گزر جانے والی ہیں۔ یہ جوانی، حسن اور خوبصورتی بڑھاپے اور بدصورتی میں تبدیل ہو جائیں گی، اور یہ سختیاں اور پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس کائنات کا یہ زمان و مکان روبہ زوال اور ختم ہو جانے والا ہے، اور تمام جاندار موت کی آغوش میں سو جانے والے ہیں۔ عام طور پر اکثر لوگ موت سے ڈرتے ہیں، صرف ایک گروہ ایسا ہے جو موت کا چہرہ دیکھ کر مسکرا دیتا ہے، اسے اپنی آغوش میں لے لیتا ہے اور جاویدانی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ موت اور اس کی علامات، یہاں تک کہ اس کا نام بھی لوگوں کے لیے کیوں تکلیف دہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ وہ موت کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے، اور اگر ایمان رکھتے بھی ہیں تو یہ ایمان یقین کی صورت میں نہیں ہوتا۔ فنا و نیستی سے انسان کا خوف زدہ ہونا فطری ہے۔ بعض انسان رات کی تاریکی سے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ ظلمت نور کی ضد ہے۔ بعض اوقات انسان مردے سے بھی ڈرتا ہے کیونکہ وہ بھی فنا کے راستے پر گامزن ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے تمام وجود کے ساتھ یہ یقین کر لے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، اسی طرح سے اگر انسان یہ یقین کر لے کہ یہ جسم خاکی اس کے طائر روح کے لیے ایک قفس ہے، جب یہ قفس ٹوٹ جائے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ اگر انسان یہ یقین کر لے کہ طائر روح عالم خاک سے نہیں، باغ ملکوت سے ہے، اور صرف وہ 3 دن کے لیے اس کے بدن کو اس کا قفس بنایا گیا ہے، تو ایسا شخص کبھی بھی موت سے نہیں ڈرے گا، کیونکہ وہ ارتقاء کی راہ طے کرنے کے لیے زندگی چاہتا ہے۔ جس کی زندہ مثال کربلا میں نظر آتی ہے، کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب، کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب با وفا پر دشمن کا محاصرہ جتنا تنگ ہوتا جاتا تھا، اتنا ہی ان کے چہرے چمکتے اور کھلتے جاتے تھے۔ موت سے خوفزدہ ہونے کی ایک اور وجہ دنیا کے ساتھ حد سے زیادہ دل لگانا ہے، کیونکہ موت اس کے اور اس کے محبوب کیونکہ موت اس کے اور اس کی محبوب دنیا کے درمیان جدائی ڈال دے گی، جبکہ وہ تمام امکانات و وسائل جو اس عیش و نوش کی زندگی کے لیے فراہم کیے تھے، ان سے دل کو ہٹانا طاقت فرسا ہے۔ اور موت سے خوفزدہ ہونے کی ایک اور وجہ نام اعمال کی نیکیوں سے خالی اور برائیوں سے پر ہونا ہے۔ اور سامعین، اب ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل سے نیاز حسین صاحب لکھتے ہیں، ماہ ربیع الاول میں ہفتہ وحدت کی مناسبت سے پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام بہت ہی اچھے رہے۔ ہمارے یہاں بھی ہفتہ وحدت کی مناسبت سے تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، اور اس سال بھی 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول کے درمیان مختلف مقامات پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس میں شیعہ و سنی علماء کرام اور دانشوروں نے شرکت کی اور مسلم امہ میں اتحاد و وحدت کی ضرورت پر زور دیا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے وحدت اسلامی کے حوالے سے اپنے پیغام میں ارشاد فرمایا تھا کہ شیعہ اور سنی میں اختلاف پیدا کرنے والا نہ شیعہ ہے اور نہ سنی ہے، بلکہ وہ سامراج کا ایجنٹ ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے، مسلمانوں میں بیرونی عناصر ہی اختلافات پیدا کرتے ہیں، اور ان کے مفادات بھی اس میں ہیں کہ مسلمانوں میں اختلافات پیدا کرا کے اپنے مقاصد پورے کریں۔ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام اپنی مثال آپ ہیں۔ پروگرام خلقت کی رانائیاں اور درخشاں ستارے، پروگرام آج کا ایران آس پاس، پروگرام صبح امید میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ میری طرف سے سب دوستوں کو بہت بہت سلام۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ایک داستان۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام صبح امید کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ برتر کے سپرد کرتے ہیں۔
ابھی آپ سامعین پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، جو تاریخی حالات و واقعات پر مشتمل ہوگا، اور اس کے بعد پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سامعین لیجیے، اس مرحلے میں سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرہ کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 10 مرداد، 14 محرم اور 1 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ یکم اگست سن 1744 عیسوی کو فرانس کے مشہور ماہر حیاتیات جین بیپٹسٹ لامارک پیدا ہوئے۔ ان کو فرانسیسی پودے نامی اپنی پہلی ہی کتاب سے شہرت حاصل ہوئی۔ اس فرانسیسی دانشور کی دوسری کتاب بوٹینیکل ڈکشنری ہے، جس سے ان کی شہرت میں اضافہ ہوا۔ فلسفہ علم، حیوانیات اور ریڑھ کی ہڈی کے بغیر جانوروں کی تاریخ لامارک کی تالیفات میں قابل ذکر ہیں۔ 18 دسمبر 1829 کو ان کا انتقال ہوا۔ یکم اگست سن 1914 عیسوی کو روس پر جرمنی کے حملوں کے بعد پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ جرمنی کے حملوں سے 3 دن پہلے آسٹریلیا نے ساراویو میں اپنے ولی عہد کے قتل کے بہانے سربیا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ جرمنی کی جانب سے پہلے روس اور بعد میں فرانس کے خلاف اعلان جنگ کے بعد پہلی جنگ عظیم نے تیزی سے دوسرے ملکوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا، اور جرمنی، آسٹریلیا، ہنگری اور سلطنت عثمانیہ کا گروپ اتحادیوں کے مقابل قرار پایا، جو فرانس، روس، برطانیہ اور سربیا سے عبارت تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران 90 لاکھ افراد ہلاک، 2.9 کروڑ زخمی اور 50 لاکھ لاپتہ ہو گئے۔ چودہ محرم سن 1324 ہجری قمری کو عالم، فاضل، فقی اور مفسر قرآن سید ابو القاسم بن حسین بن نقی بن رضوی تقوی لاہوری نے وفات پائی۔ وہ کشمیر میں پیدا ہوئے تھے۔ سید ابو القاسم لاہوری اس وقت کے ہندوستان کے معروف علماء میں شامل تھے، اور انہوں نے متعدد کتابیں لکھی۔ ان کی کتابوں میں برہان شق القمر، رد النیر الاکبر اور صراط مستقیم خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ سید ابو القاسم لاہوری لاہور میں ہی مدفون ہیں۔ یکم اگست 1920 عیسوی کو تحریک آزادی ہند کے ایک سرگرم رہنما بال گنگا دھر تلک کا انتقال ہوا۔ وہ 1856 میں مہاراشٹر کے علاقے رتنا گیری میں پیدا ہوئے۔ 1879 میں قانون کی ڈگری حاصل کی اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے متعدد تعلیمی مراکز اور سماجی تنظیمیں قائم کی۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس بنی تو وہ اس کے رکن بنے۔ بال گنگا دھر تلک انگریزوں کو طاقت کے بل پر ملک سے باہر نکالنے کے حامی تھے۔ وہ ہندو مسلم اتحاد کے بھی زبردست حامی تھے۔ یکم اگست سن 2000 عیسوی کو اردو کے معروف نقاد، شاعر اور نثر نگار علی سردار جعفری کا ممبئی میں انتقال ہوا۔ وہ 29 نومبر سن 1913 عیسوی کو ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر بلرام پور میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے جد اعلی نے ایران کے شہر شیراز سے مہاجرت کر کے بلرام پور کو اپنا مسکن بنایا تھا۔ علی سردار جعفری کمیونسٹ پارٹی کے ممبر تھے، اور جب سن 1942 میں کمیونسٹ پارٹی سے پابندی ہٹی اور اس کا مرکز بمبئی میں قائم ہوا تو وہ بھی بمبئی چلے گئے، جہاں وہ سیاسی سرگرمیوں کے سبب 2 بار گرفتار کیے گئے۔ علی سردار جعفری نے سن 1960 کے عشرے میں کمیونسٹ پارٹی کی سرگرمیوں سے خود کو الگ کر لیا تھا اور صحافتی اور ادبی سرگرمیوں پر زیادہ توجہ دی۔ انہوں نے اردو کے ممتاز شعرا اور جنگ آزادی کے 100 سال کے بارے میں دستاویزی فلمیں بھی بنائیں۔ علی سردار جعفری کو ہندوستان کا سب سے بڑا ادبی ایوارڈ گیان پیٹھ بھی دیا گیا، اور حکومت ہند کی طرف سے ملک کا 4th سب سے بڑا شہری ایوارڈ بھی دیا گیا تھا۔ یکم اگست سن 2005 عیسوی کو سعودی عرب کے بادشاہ فہد بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا۔ 1967 میں انہیں نائب وزیر اعظم بنایا گیا اور 8 برس بعد وہ سعودی عرب کے ولی عہد بن گئے۔ 1982 میں اپنے بھائی خالد بن عبدالعزیز کی موت کے بعد وہ سعودی عرب میں خاندان آل سعود کے 5ویں بادشاہ بنے۔ شاہ فہد نے امریکہ سے نہایت مستحکم روابط استوار کیے۔ اسرائیل کی غاصب حکومت کو تسلیم کرنے سے متعلق انہوں نے ایک منصوبہ پیش کیا جسے فہد پلان سے شہرت حاصل ہوئی۔ تاہم اسلامی جمہوریہ ایران کی شدید مخالفت کی بنا پر فہد پلان ناکام ہو گیا۔ 1995 میں عارضہ قلب کی بنا پر وہ امور مملکت سے دستبردار ہو گئے اور ان کی موت کے بعد ان کے بھائی عبداللہ بن عبدالعزیز سعودی عرب کے بادشاہ بن گئے۔ یکم اگست سے 7 اگست تک ہر سال ورلڈ بریسٹ فیڈنگ ویک منایا جاتا ہے تاکہ شیرخوار بچوں کے لیے باقاعدگی سے دودھ پلانے کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے۔ اس دوران بریسٹ فیڈنگ یعنی بچے کو ماں کے دودھ پلانے سے متعلق مسائل کے بارے میں آگاہ اور ماں کے دودھ کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ 1990 کے عشرے کے اوائل میں عالمی ادارہ صحت اور یونیسیف کی جانب سے دودھ پلانے کی تشویق اور اس عمل کے فروغ کے لیے ایک یادداشت متعارف کرائی گئی جو اس ہفتے کے انعقاد کا سبب بنی۔ 1992 میں پہلی بار اس سلسلے میں ایک مہم چلائی گئی تھی اور اس کے بعد ہر سال یہ ہفتہ یعنی بریسٹ فیڈنگ ویک منایا جاتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی بھی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حق کما یستحق حمدا کثیرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولو غما الا اذهبت ولو عدوا الا دفعت ببسم الله خير الاسماء بسم الله رب الارض والسماء استدفعوا كل مكروه اوله سخطه واستجلبوا كل محبوب اوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تہران دے دا ایران دا اسلامی جمہوریت غاک